الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, رمضان المبارک کے بعد اور چند دیگر اسفار کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے, اور آج سے اللہ تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے اس کو بہت ہی نافع اور مفید بنائے. اور مثال اللہ جل شانہ کے فضل سے اور اکابر کے مشورے سے یہ بھی ارادہ کیا گیا ہے کہ انشاء اللہ تعالی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور اور معروف رسالہ جس کا نام حیات المسلمین ہے, وہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھ کر سنایا جائے گا اور اس کی انشاءاللہ تشریح کی جائے گی. جیسا کہ اس سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی جامع کامل اور مکمل رسالہ تعلیم الدین تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنایا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی, جیسا کہ وہ رسالہ بڑا ہی نافع اور بہت ہی مفید تھا. ایسے ہی حضرت کا یہ رسالہ بھی مسلمانوں کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم، بہت ہی جامع اور بہت ہی مفید ہے. اور اس رسالے میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے وہ اہم اہم باتیں جمع فرمائی ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری اور آپ کی اور دیگر مسلمانوں کی دنیا کی زندگی میں جو طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، حادثات، سانحات، دشمنوں کا مسلط ہونا، مہنگائی سے کمر کا ٹوٹنا وغیرہ، انشاءاللہ دور ہوگا. اور دنیا میں جو شخص انتظام کرے گا اس کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، سکون اور چین والی زندگی، عزت اور آرام والی زندگی میسر آئے گی، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا. دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی قبر اور قیامت اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہوگی، جو بہت بڑی کامیابی ہے. بلکہ یہ بھی ارادہ ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے 9 اہم اہم رسالوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے اصلاحی نصاب. جیسے 9-10 رسائل کا مجموعہ جو حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور شروع میں اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. جس میں زیادہ تر رسائل فضائل پر ہیں، جیسے فضائل نماز، فضائل صیام، فضائل زکات، فضائل حج، فضائل تبلیغ، فضائل درود وغیرہ. اور آج کل اس مجموعے کا نام ہے فضائل اعمال. اور اللہ جل شانہ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. اور بعض بزرگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں جاتی جب وہ کتاب دنیا میں کہیں پڑھی نہ جا رہی. اور بلا شبہ وہ بھی ہم سب کے مطالعے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں جو فضائل بیان کیے گئے سب قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کیے گئے، جو سب معتبر و مستند ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے بھی انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا، اور ہزاروں آدمی کامیاب ہو چکے، مصیبت کی زندگی سے چھٹکارا پا کر سکون کی زندگی حاصل کر چکے اور کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 10 رسائل پر مشتمل یہ مجموعہ ہے جس کا نام اصلاحی نصاب ہے. ان میں سب سے پہلا رسالہ حیات المسلمین، پھر دوسرا رسالہ حقوق الاسلام ہے، تیسرا حقوق الوالدین، چوتھا آداب المعاشرت، پانچواں اغلاط العوام ہے، چھٹا جزاء الاعمال ہے، ساتواں فروع الایمان ہے، نواں تعلیم الدین ہے جو آپ سن چکے ہیں، اور دسواں تسہیل قصد السبیل ہے. یہ رسائل بھی ایسے ہیں کہ ہر رسالہ نہایت اہم، اور ہم سب کی زندگی میں اس کی بے حد ضرورت. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اصلاحی نصاب بھی ہم سب کے پاس ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور خود بھی باقاعدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ یہاں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ بھی کبھی آدھا گھنٹہ، اور کبھی کچھ اس سے کم، کبھی کچھ اس سے زیادہ، بس یہ بیان ہوتا ہے. تو ایک ہی رسالہ پڑھنے میں اور سننے اور سنانے میں ہو سکتا ہے سال گزر جائے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان رسائل کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے اس میں جو باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری زندگی کی درستی کے لیے، آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے، بلا تاخیر ان پر عمل شروع ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے 10-15 منٹ نکال لیں، اور ہم نکالیں تو بالکل آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں. بس اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں اور اس کی اہمیت کو ذہن نشین کر لیں، کہ اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد محض اور محض اپنے پیارے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اور جن باتوں میں کرنے کا اس نے حکم دیا ان کو بجا لانا ہے، اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا اس سے بچنا ہے. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. جب یہ مقصد ہے تو بس پر بلا تاخیر ہمیں اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے 10-15 منٹ تو کیا، گھنٹوں بھی نکالنے پڑے تو نکالنے چاہیے. لہذا روزانہ کچھ وقت نکال کر اور پوری یکسوئی سے توجہ کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے گہرے علم سے نوازا تھا، اور حضرت نے حیات المسلمین کے مقدمے میں تعریف بھی فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی. کیونکہ حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا گہرا ہے کہ ان کے بعض موائد اور بعض تصنیفات بھی ایسی ہیں کہ عام لوگ تو کیا، خاص لوگ بھی بآسانی نہیں سمجھ سکتے. لیکن حضرت نے فرمایا میں نے حیات المسلمین میں اتنی کوشش کی ہے کہ جس قدر ہو سکتا تھا میں نے اس کو آسان سے آسان کیا، واقعتا بہت آسان ہے. لیکن پھر بھی میں یاد کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یا تو چھوڑ دیں، جو بات سمجھ میں آئے اسے سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دیں. یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے سمجھنے سے پھر وہ بھی آئندہ سمجھ میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالی. کیونکہ شروع شروع میں جب آدمی کو مناسبت نہیں ہوتی تو بات سمجھ میں نہیں آتی، مناسبت ہو جانے کے بعد پھر سمجھ میں آنے لگتا. یا پھر یوں کریں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ نشان لگا لیں اور پھر اپنے طور پر اپنے مقامی معتبر علماء سے مل کر وہ بات سمجھ لیں. لیکن مطالعہ شروع کر دیں, پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. طلبا کے لیے تو آسانی اس میں ہے کہ لائبریری میں چلے جائیں اور وہاں یہ اصلاح نصاب انشاءاللہ موجود ہوگا, وہ وہاں پہ روز آ جائیں, 10-15 منٹ آرام سے مطالعہ کر کے آ جائیں, اور اساتذہ کرام اپنے نام پہ کتاب جاری کر سکتے ہیں اور دوسرے حضرات کتب خانے سے خریداری کر سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ مہنگی کتاب نہیں ہے. لیکن میں یاد کر دوں کہ اصلاحی نصاب جس میں حضرت کے یہ 10 نثار جمع ہیں یہ بس حضرت کے تعلیمات کا بالکل مغز ہے. یہ اور حضرت الحمد للہ کی تعلیمات میں حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت ہی زیادہ زور ہے. اس لیے حقوق الاسلام میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے, اللہ تعالیٰ کے حقوق, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق, صحابہ و تابعین کے حقوق, علماء کے حقوق, عام مسلمانوں کے حقوق, یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے. حقوق الوالدین, حقوق الزوجین تو دو مستقل الگ رسالے ہیں. حقوق الوالدین میں والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق. اب یہ دیکھو نا یہ حقوق کتنے ضروری ہیں. بعض میں فرض و واجب ہیں, بعض مسنون و مستحب ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں. جب معلوم نہ ہو تو پھر کیسے ادا کریں گے, اور نہیں ادا کریں گے تو پھر نجات کیسے ہوگی. کیونکہ سب سے زیادہ سنگین معاملہ بندوں کے حقوق کا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان اور رحمان و رحیم ہیں, ان کے حقوق میں کوتاہیاں ہو گئی جی تو وہ اول تو خود ہی بہت سے حقوق تو آج خود ہی معاف فرما دیتے, ورنہ بندے کے محض سچی توبہ کرنے سے بھی معاف فرما دیتے. وہ تو معمولی معمولی بہانوں پر درگزر فرماتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں. لیکن بندوں کے حق تلفیوں کے سلسلے میں انہوں نے یہ ضابطہ بنایا کہ جب تک کہ اس بندے سے آپ معاف نہیں کرائیں گے یا اس کا حق نہیں ادا کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اسی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے. نفلی عبادت پر حضرت نے اتنا زور نہیں دیتے, اور اس میں اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو اس پر کوئی زیادہ حضرت تنبیہ نہیں فرماتے. لیکن اگر کسی نے کسی کو ستایا, کسی نے کسی کو پریشان کیا, کسی نے کسی کو ناک تکلیف پہنچائی تو اس پر حضرت بہت تنبیہ فرماتے تھے. لہذا ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی یہی کوتاہی دور کرنی. یہ خامی اور یہ کمزوری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے کہ بندوں کے حقوق کا علم ہی نہیں ہے تو ادا کہاں سے کریں گے, اور اس ادا نہ کرنے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم ہوتے ہوئے بھی ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہ جانے ہم نے کن کن کو ستایا ہوا ہے, کن کن کو پیش کیا, پریشان کیا ہوا, کس کس کی غیبتیں کر رکھی, کس کس کو تانے دے رکھے, کس کس پر الزامات لگائے ہوئے ہیں, کن کن پر تہمتیں لگا رکھی ہیں, کن کن کے مال کھائے ہوئے ہیں, کن کن کی چیزیں ہم نے بغیر اجازت کے استعمال کر رکھی ہیں, اور کن کن کے پیسے لے کر کھائے ہوئے ہیں. کم تولنے کم ناپنے کا تو عام رواج ہے, نقلی کو اصلی بتا کر دھوکہ دینے کا عام رواج ہے, اور یہ سارے حقوق العباد کو بتائیے. اور پہلے بھی کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کے چارانے ناک کھائے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اس کو 700 مقبول نماز ہے صرف چوننی کے بدلے میں. چوننی کی تو یہ حالت ہے کہ کسی فقیر کو ہو تو وہ بھی نہ لے. لیکن آخرت میں اس کا یہ حال ہے کہ جناب اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دیں گے جب چوننی ادا ہوگی. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان رسائل کے اندر حقوق العباد کی بہت زیادہ حضرت نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کے ادا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. تو ہمیں علم ہوگا جبھی تو انشاءاللہ عمل کریں گے. فضائل تو ایسے ہیں کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ فرائض، یہ حقوق تو فرائض واجبات میں سے ہیں، ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ادا نہ کرنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے، بڑا وبال ہے، بڑا ہی نقصان ہے، بڑا ہی خطر ہے. اس لحاظ سے بڑے یہ رسائل اہم ہیں اور سمجھو ہم سب کی اصلاح کا ان پہ دار و مدار ہے. ہماری زندگی کی درستی اسی پر موقوف ہے. اگر ان پر ہمارا عمل ہو گیا تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہماری معاشرت صحیح ہو جائے گی، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے اور ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ تینوں قسم کی باتوں پر اس کے اندر الحمدللہ کافی شافی مواد موجود ہے. اس لیے اپنے مطالعے میں اس کو ضرور رکھیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو گھر والے ہیں، جو اہل و عیال والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس کی تعلیم دیں، روزانہ اس کی تعلیم کریں. عام طور پر لوگ عشاء کے بعد کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو عشاء کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو اسی وقت سب گھر والے بیٹھ جائیں اور گھر میں سے کوئی شخص جو اردو پڑھنا جانتا ہو وہ اس رسالے کو پڑھ کر سنا دے. سب سے پہلے حیات المسلمین ہی کو شروع کر دے، اس کا مقدمہ چھوڑ دے، جہاں سے اصل رسالہ شروع پورا ہے. پہلی روح، دوسری روح، تیسری روح، اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ بہت آسان ہے، مقدمہ ذرا مشکل ہے. اور جن کو رات میں وقت نہیں ملتا ہو، دن میں وقت ملتا ہو، دن میں اپنا معمول بنا لے. لیکن روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے. اور جو گھر کے افراد ایسے ہیں کہ آج خود مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کو مطالعہ کرنے کے لیے دے دیں کہ بھئی آپ خود مطالعہ کر لیں. ایسا کرنے سے ہمیں اپنے گھر والوں کی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ان کو دین کی طرف بلانے کی، دین کی باتیں بتانے کی، دین کی راہ پر ڈالنے کی، وہ انشاءاللہ کسی حد تک پوری ہو جائے گی. ان کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ بھی ہمارا ہی ہوگا. ہم خود بھی پڑھیں گے، خود بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، بھائی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، بس ہمارے آپ کے یہاں جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھیں اور اپنی اصلاح کی فکر لے کر بیٹھیں، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھیں اور خالص عمل کے ارادے سے بیٹھیں، خالص عمل کے ارادے سے بیٹھیں اور جو کچھ بیان کیا جائے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں. دور دور ادھر ادھر نہ بیٹھیں، قریب قریب مل مل کر بیٹھیں تاکہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آ جائیں اور پھر جو بات سنیں اسے یاد رکھیں اور سنتے ہی اس پر اسی وقت سے عمل کرنا شروع کر دیں. بس یہ ہمارا مقصد ہے. لہذا ابھی سے ہم سب اپنی نیت درست کر لیں. بس نیت یہی جو میں ابھی عرض کی کہ اللہ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ آپ کا دین ہماری زندگی میں آ جائے، آپ کے دین کی باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں. ہم آپ کے سچے اور پکے فرما بردار بندے بن جائیں، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے، ہمارا باطن بھی سنور جائے، اور ہمیں اپنے جو عیب معلوم ہوں، جو کوتاہیاں معلوم ہوں وہ دور ہو جائیں، جن اعمال کی ہماری زندگی کے اندر کمی ہے، خلل ہے، وہ کمی دور ہو جائے، خلل ختم ہو جائے۔ حکیم الامہ حضرت حکیم الامہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جو باتیں بیان فرمائیں وہ سب ہماری سمجھ میں آ جائیں، اور سمجھ میں آنے کے بعد ہمارے عمل میں آ جائیں۔ اس نیت سے انشاءاللہ تعالی آئیں گے تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسے آدمی کو اس کا پھل ملتا ہے، جیسی نیت کرتا ویسی پھل ملتا ہے۔ اللہ پاک نے نیت کے اندر عجیب و غریب تاثیر رکھی، نیت یعنی حسن نیت جس کا دوسرا نام ہے اخلاص، یہ تمام اعمال کی روح ہے۔ یہ جیسے ہمارا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے جس میں گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، پٹھے بھی ہیں، رگے بھی ہیں، خون بھی ہے، ان سب کے مجموعوں کو جسم کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے جسم کے اندر روح ہے۔ روح اور جسم دونوں سے ہم مرکب ہیں، مرکب ہیں تو ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، اور پھر ان دونوں چیزوں میں بھی روح اصل ہے، کیونکہ اوپر کی چیز ہے اور جسم نیچے کی چیز ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، جسم زمین سے بنا، زمین کی مٹی سے بنا۔ جب انسان مر جاتا تو اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، اوپر چلی جاتی، اور جسم زمین کا تو زمین میں رہ جاتا، اس کو ہم زمین قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ پھر کسی اگر جسم قبر میں جا کر گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اور ہڈی تک بھی اس کی گل جاتی ہے، مٹی ہو جاتا ہے، کسی کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ جیسے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بالکل صحیح سالم رہتا ہے، ایسے شہدا کا بھی، ایسی بات اولیاء اللہ کا بھی، بعض نیک لوگوں کا بھی، کیونکہ ان کی روح کا تعلق باوجود ہے کہ روح اوپر جا چکی اور عالم برزخ میں پہنچ چکی، پھر بھی اس دنیاوی جسم سے اس کا تعلق قوی رہتا ہے۔ تعلق قوی رہنے کی وجہ سے دنیا کے اندر قبر کے اندر رہنے کے باوجود جسم متاثر نہیں ہوتا، وہ خاک نہیں ہوتا، مٹی نہیں ہوتا۔ جسم اور روح کے اندر بھی روح اصل ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح رہتی ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، اور کتنے ہی محبوب ہو اس سے محبت رہتی ہے، تعلق رہتا ہے، اور جہاں روح نکلی بس محبوب سے محبوب جسم سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور آدمی خوف آنے لگتا ہے، نہ اپنے اولاد کے جسم کو آدمی رکھتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے جسم کو گھر میں رکھتا ہے، جلد سے جلد آدمی اس کو ملا جلا کے کفنا کے دفنانے کی فکر کرتا ہے۔ اور روح دنیا سے جانے کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جسم دنیا میں مٹی ہو گیا اور روح اس کے اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی، روح اصل ہے۔ تو جسم کے اندر روح ہے تو آدمی زندہ ہے، جسم میں روح نہیں ہے تو آدمی مردہ ہے۔ صرف روح نکل جائے تب بھی سب کچھ موجود ہے، اس کی آنکھیں موجود ہیں، اس کے کان موجود ہیں، اس کے ہاتھ موجود ہیں، اس کے پیر موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، معلوم روح قیمتی، جسم اتنا قیمتی نہیں، کیونکہ روح سوار کی طرح ہے اور جسم سواری کی طرح ہے، اصل چیز سوار ہے نہ کہ سواری۔ ایسی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر اخلاص روح ہے، اچھی نیت اس کی روح ہے اور جان ہے، اور وہ عمل جسم کی طرح ہے. اگر اس میں اخلاص ہے تو وہ معتبر مقبول ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں باعث قرب ہے, آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے, سبھی کچھ ہے, پھر تھوڑا بھی بہت ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے, اچھی نیت نہیں ہے, تو پھر بہت سا عمل ہونے کے باوجود بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب مقبول بھی نہیں ہے, اس کے بدلے میں اجر بھی نہیں ہے, بلکہ الٹا وبال اور عذاب ہے, جیسے ریاکاری کے اندر ہوتا ہے, دکھاوے کے اندر ہوتا ہے, نام و نمود کے اندر ہوتا ہے, تو پھر ویسے جیسے کہ بغیر روح کا جسم, جیسے بغیر روح کا جسم کسی قیمت کا نہیں ہے. کوئی مری ہوئی بکری مرا ہوا بکرا خریدنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں. سب کہیں گے نہیں بابا ہمیں نہیں چاہیے, بھائی ہمیں نہیں چاہیے, ہم کیا کریں گے اس کو لے کر؟ چاہے 10,000 کی بھینس کیوں نہ ہو, مری ہوئی بھینس کون لے گا؟ ایسی سمجھ لیجیے کہ اخلاص سے خالی, حسن نیت سے خالی عمل اللہ تعالیٰ کیا بے قیمت ہے. صرف نیت ہم صحیح کر لیں آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالیٰ, جب ہم یہاں آئیں گے اور اب بھی جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ دین کی باتیں سنیں گے, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, اور ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو سنیں گے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتائیں گے, اپنے کمرے کے ساتھیوں کو بھی جا کر کے بتائیں گے. تو جناب یہ پہنچانے کی بھی نیت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اب جو سنیں گے خود بھی عمل کریں گے, اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرنے کا ثواب الگ ملے گا, سننے کا ثواب الگ ملے گا, عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا, اور پھر گھر والوں کو کمرے والوں کو جا کر سنانے کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ الگ ملے گا. تو یہ اخلاص اور حسن نیت تو ایسی ہے, ایسے ایسا سونا ہے کہ بس یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جتنی جتنی آپ نیتیں کرتے چلے جائیں گے اتنی اتنی نیتوں کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا, جتنی نیت اتنے ثواب. ایک تو یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں آئیں گے بس دین کی بات پر عمل کرنے کی غرض سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, دوسروں تک دین ان باتوں کو پہنچانے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اصل تو خود عمل کرنا ہے, باقی دوسروں کو بھی بتانا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے. اس کے بعد جب یہاں آئیں تو آنے کے بعد جب بات شروع کی جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. جب تک پوری توجہ نہیں دیں گے, یاد رکھو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ذہن ہمارا کہیں اور گھوم رہا ہے, ذہن ہمارا دکان پر ہے یا کارخانے میں یا مل میں فیکٹری میں نوکری میں دوستوں میں کینٹین میں مطبخ میں یا دوستوں میں ادھر ادھر ہے, تو بس جسم حاضر ہے, ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے, تو من وجن وہ غیر حاضر ہے. جسم تو بےچارا یہاں بیٹھا ہوا ہے, ڈیوٹی دے رہا ہے اور خود غائب گھوم رہا ہے. تو اگر کوئی سبق میں ایسا کرے تو سبق سمجھ میں نہیں آئے گا, یہاں اگر ایسا کرے گا تو یہاں کا جو کچھ سنے گا اس کا ہی پتہ نہیں چلے گا, اور جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر عمل کیسے کرے گا؟ لہذا یہاں کی حاضری دونوں چاہیے, جسم بھی حاضر ہو اور دماغ بھی حاضر ہو, دماغ کو بھی حاضر رکھے, اور دماغ کے حاضر میں یہ کہ بار بار اپنے ذہن کو ادھر ادھر سے ہٹا ہٹا کے جو بات سنی اور سنائی جا رہی ہے, پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے, اس کی طرف لگاتے رہے, کیونکہ اس کو یاد رکھنا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے, لگاتے رہے, اور قریب قریب مل مل کے بیٹھیں. جتنا قریب قریب مل کر بیٹھیں گے اتنے ہی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ ہوگا. البتہ کسی کو کوئی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں, وہ دور بھی بیٹھ سکتا ہے. تو ادب بدلا رہا ہوں میں آپ, ادب یہ ہے کہ قریب قریب مل مل کے بیٹھیں, بس اتنا قریب نہ بیٹھیں کہ اس دوسرے کو تکلیف ہو. بس یہ کہ جیسے منتشر لوگ بیٹھ رہے تھے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے, پھر وہ اپنی باتوں میں لگا دیتا ہے. آیا تھا جن کی بات سننے کے لیے, اب باتیں کر رہا ہے اپنی اور دوسروں کی, ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے، اس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح سے قریب قریب بیٹھنے سے اور توجہ کے ساتھ سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہے. اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو وہ بعد میں دریافت کر لینا چاہیے. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے، کوئی بات سمجھ میں آئے تب بھی بولتے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں. یا ذہن میں کوئی بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن کوئی اشکال ذہن کے اندر آ رہا ہے، پوچھتے نہیں. یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ کہ پوری طرح ہمیں اطمینان ہو، تسلی ہو، کسی قسم کی ہمارے ذہن کے اندر کوئی پریشانی اور تکلیف نہ، ہر طرح سے ہم مطمئن ہو کر اٹھیں. تو جب سکون سے، اطمینان سے، تسلی کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنے میں زیادہ سہولت اور آسانی. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور ضروری ہے، وہ یہ کہ ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، آنے سے پہلے بھی دعا کریں اور ختم پر بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہم اتنی زندگی گزر گئی، یا اللہ غفلت میں گزر گئی، لاپرواہی میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، کس کو فجور میں گزر گئی. یا اللہ جی ہماری زندگی کا مقصد آپ کو راضی کرنا تھا، آپ کے حکموں پر چلنا تھا، آپ کی نافرمانیوں سے بچنا تھا، یا اللہ میں کچھ نہ کر سکتا. یا اللہ اب آپ نے اپنے فضل سے باوجود میری نالائقی کہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی تو میں آپ کے بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں، مجھے سب چیزوں کی توفیق دی. یا اللہ مجھے گناہوں سے بھی آپ بچا دی. یا اللہ مجھے اپنے نیک کاموں کی بھی توفیق دی. یا اللہ مجھے اچھی نیت کی بھی توفیق دے دی. یا اللہ یہاں پر پابندی سے آنے کی بھی توفیق دے دی. یا اللہ مجھے بس اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما اور نیک کاموں کی آپ مجھے توفیق دے. آپ توفیق نہیں دیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. وما توفیق الا باللہ، آپ کی توفیق سے سب کچھ ہوگا. یہاں آیا بھی آپ کی توفیق سے ہوں، یا اللہ لے کر بھی آپ کی توفیق سے جاؤں، اور جاتی جو بات میں نے سنی ہے پڑھی ہے یا اللہ مجھ پر اس پر عمل کی توفیق ہو، اور جن کو پہنچا ہوں ان کو بھی عمل کی توفیق ہو، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق. دعا بہت بڑی چیز ہے. سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی بھیجنے والے ہیں، وہی سنوانے والے ہیں، وہی توفیق کے عمل بھی دینے والے ہیں. اس لیے خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، اصلاح کی توفیق مانگنی چاہیے، اخلاق و اعمال کی درستی کی توفیق مانگنی چاہیے. جتنا مانگیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا. اللہ پاک ایسے مہربان ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی وہ راضی ہوتے ہیں، جتنا مانگو اتنا ہی وہ راضی ہوتے ہیں، اور نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت. لہذا آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح فرمائے، اور اپنے ہمیں اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمد اللہ نسی سنان علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد اللہ نسی سنان علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. اپنے کرم اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اس کو ہم سب کے حق میں، تمام مسلمان مردوں عورتوں کے حق میں بے حد نافع اور مفید فرما. یا اللہ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب جگہ، یا اللہ اس سلسلے کے نفع کو عام و تام فرما. یا اللہ اس سلسلے کے نفع کو عام و تام فرما. سب کو یا اللہ خوب اس سے نفع اور فائدہ عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کو تا زندگی اپنے حقوق بجا لانے کی
توفیق عطا فرما اور اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جو آداب اس جگہ پر جمع ہونے کے لیے بیان کیے گئے یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کے اخلاق کو درست فرما, اعمال کو درست فرما, معاشرت کو صحیح فرما, معاملات کو درست فرما, اخلاق کو درست فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما, ہم سب کی چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یا اللہ حفاظت فرما, اس ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما, ہر طرح کے حادثات سے, سامحات سے, واقعات سے, آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما, ہر قسم کی معذوری سے, لاچاری سے, بے کسی سے, بے بسی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہمیشہ اپنی یاد نصیب فرما, ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما, ایمان پر بھی, اعمال صالحہ پر بھی استقامت نصیب فرما. یا اللہ استقامت نصیب فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما, اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمه.